إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج آپ کے سامنے سورہ نساء کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. سورہ نساء یہ چوتھے پارے کے آخر میں ہے اور پانچواں پارہ جو آج آپ نے تراویح میں سماعت فرمایا ہے یہ پورا پانچواں پارہ سورہ نساء ہی سے متعلق ہے, سورہ نساء پر ہی مشتمل ہے. اس کے بعد چھٹے پارے میں بھی سورہ نساء کا تھوڑا حصہ ہے. آج آپ کے سامنے سورہ نساء کی جو شروع کی آیتیں ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی اور دو اس میں بنیادی جو مسئلے ہیں اور یہ دونوں مسئلے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے. ویسے سورہ نساء کے بارے میں عمومی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سورۃ النساء جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے عورتوں کی سورہ, عورتوں کی سورہ سورۃ النساء. نساء یہ خواتین کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. لوگ اسی لیے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن میں عورتوں کے جو بہت سے مسائل ہیں, شادی سے متعلق, دوسری چیزوں سے متعلق, ان کے مہر سے متعلق, اور اسی طریقے سے شوہر کو جو گھر میں ایک اہمیت دی گئی ہے اور تھوڑی جو فضیلت دی گئی ہے اس سے بھی متعلق, یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کو اس سورہ کے اندر ملیں گی. اس سورہ میں اس کا تذکرہ ہے اور اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ قرآن نے عورتوں کے تعلق سے خاص طریقے سے اہتمام کیا ہے, ذکر کا اہتمام کیا ہے, مسائل ان کے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کو اہمیت دی گئی ہے. اہمیت دی گئی اس معنی کر کے کہ باقاعدہ سورۃ النساء اس نام سے ایک سورہ ہے. قرآن میں آپ کو سورہ مریم ملے گی, مریم یہ خواتین میں سے خاتون کا نام, اور سورہ یوسف ملے گی, یوسف یہ مردوں میں سے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کا نام. سورۃ النساء ملے گی آپ کو جو ہے قرآن میں کہ جو عورتوں کی سورہ کہلاتی ہے, حالانکہ مردوں کی سورہ یہ کہہ کر کے قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے کہ جسے سورۃ الرجال کہا جائے عربی زبان میں. تو اس سے خود عورتوں کی اپنی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن نے ان کے مسائل کو کس طریقے سے اہمیت دی ہے. کبھی بھی اسلام, قرآن اور دین کے مسائل میں عورتوں کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مردوں کا دین ہے اس میں عورتوں کے لیے کوئی جو ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. جیسے بعض خواتین کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں, ایسی خواتین کی طرف سے جو شریعت کے مسائل کو صحیح طریقے سے نہیں جانتی ہیں تو ہماری خواتین کو ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے انہیں کتنی اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ ان کے نام سے ایک سورہ بھی ہے جسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس سورہ کے اندر سورۃ النساء میں جو شروعات ہوئی ہے تو شروعات میں ہی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. یہ آیت آپ بار بار سنتے رہتے ہیں ہر درس سے پہلے سنتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت کو ایک مرد اور جو ہے ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے، انہی سے پوری نسل چلی ہے، یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور جب یہ شروعات ہو جاتی ہے تو شروع میں ہی یتیموں کا ذکر ہے، اور ان یتیموں کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین سے شادیوں کا ذکر فرمایا، اور یہ طریقہ تھا اس زمانے میں یتیموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، خاص طریقے سے اگر یہ یتیم بچی ہے تو اس پر اور زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، تو عورتوں پر ظلم کے بہت سارے انداز تھے اس زمانے میں، بڑے جو ہے طریقوں سے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، جن طریقوں پر ظلم کیا ہوتا تھا ان میں یا عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس میں سے ایک مسئلہ یتیم بچیوں کا بھی ہوتا تھا، اور اس میں سے ایک مسئلہ جس کا اس سورہ میں خاص طریقے سے ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، تو جیسے شوہر کا مال اس کے وارثین اس کے وارث بن کر کے اسے لے لیا کرتے تھے، اس کی بیوی کے بھی وارث بن جاتے، یعنی بیوی انہی کے رحم و کرم پر رہتی تھی، جیسے چاہتے اس پر ظلم کرتے تھے، جو ہے تو بڑا ظلم ہوتا تھا بیچاریوں پر، بڑا ظلم ہوتا تھا، جو ہے تو ظلم کی ایک شکل ان کی یہ تھی کہ یتیم بچوں پر تو عام طریقے سے وہ ظلم کرتے تھے، لیکن یتیم بچیوں پر ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر یتیم بچی اس کے باپ نے مال چھوڑا ہے، کیونکہ یتیم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یتیم وہ ہے کہ باپ نے زیادہ مال نہیں چھوڑا اور بچہ یا بچی ابھی چھوٹے ہیں، بلوغت سے پہلے ہی ان کو یتیم کہا جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ یا بچی ابھی چھوٹے ہیں یہ، اور باپ نے کچھ مال بھی نہیں چھوڑا ہے، باپ کی کوئی تجارت زمین جائیداد اس طرح کی نہیں تھی جس سے ان کو مال حاصل ہو سکے، تو ایک تو یتیم یہ ہیں جو غریب اور مسکین یتیم کہلاتے ہیں، اور ایک یتیم کی ایک شکل یہ تھی کہ باپ مالدار تھا، بہت مال چھوڑ کر کے گیا ہے، اور ساتھ میں چھوٹے بچے ہیں، یا بعض بچے بڑے ہیں بعض بچے چھوٹے ہیں، تو جو چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے، وہ لغت سے پہلے یتیم کہلاتے ہیں، باپ مال تو بہت چھوڑا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ یا بچی چھوٹی ہے، تو اس زمانے میں ان پر عورتوں پر ظلم کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ بچی اگر یتیم ہے اور اس کے باپ نے خوب مال چھوڑا ہے اور بچی خوبصورت بھی ہے، تو گھر کے لوگ اس کے جو ولی بنتے تھے کفیل بنتے تھے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس بچی کی شادی اگر وہ اس سے شادی کے مجاز بن سکتے ہیں یعنی ان کی شادی ہو سکتی ہے تو خود ہی شادی کرنے کی کوشش کرتے، اگر خود سے نہیں تو اپنا بیٹا ہو یا جو ہے اپنے ہی گھر میں یہ لڑکی رہ جائے اور کہیں اور نہ جا پائے تاکہ پورا مال ہمارے ہی ہاتھ میں رہ جائے اور لڑکی بھی خوبصورت ہے تو ہمارے یہاں ہی رہ جائے کہیں اور نہ جا پائے، تو ایسے کسی لڑکے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے جو کسی لحاظ سے بھی اس لڑکی کے مناسب نہیں تھا، لیکن جبرن ظلم کرتے ہوئے نکاح کر دیا کرتے تھے، وہ بچی کر بھی کیا سکتی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، سر پر اور باپ کا سایہ نہیں ہے سر پر، یہی لوگ ہیں گھر کے لوگ، اب جہاں شادی کرا دیں تو اس کو خاموشی کے ساتھ اسے جھیلنا پڑتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا، یہ صحیح احادیث میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ چونکہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم بچی اگر خوبصورت ہے مالدار ہے تو اس کے جو ولی ہوتے تھے جو ذمہ دار ہوتے تھے جو اس کی کفالت کرتے تھے یہ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر میں ہی رہ جائے، کہیں اور مناسب رشتہ دیکھ کر کے اس کی شادی کرنا نہیں چاہتے، جس سے رشتہ کرتے تھے وہ رشتہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی یتیم بچی غریب ہوتی خوبصورت بھی نہیں ہے تب اپنے یہاں شادی کے بارے میں نہیں سوچتے، کہیں بھی جو ہے کسی سے بھی شادی کر دو، خود اپنے یہاں شادی کر کے اپنے کسی بچے سے اپنے کسی بھائی سے رشتہ دار سے کفیل شادی کر دے ولی شادی کر دے اس کے بارے میں نہیں سوچا کرتے تھے, یہ سوچ اس وقت نہیں ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ نساء کے شروع میں یہ باتیں نازل فرمائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ اگر تم یتیم بچیوں کے تعلق سے انصاف نہیں کر سکتے تم انصاف کے ساتھ ان کی شادی کرو, جہاں رشتہ مناسب ہو مناسب رشتہ دیکھ کر کے ان کا نکاح کرو, ان کے حق میں انصاف کرو, جو ہے زبردستی ان کو اپنے نکاح میں رکھ لینا یا اپنے رشتہ داروں کے نکاح میں انہیں رکھ دینا حالانکہ وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے, بچی کی بھی اس میں بس بعض اوقات رضامندی نہیں ہوتی ہے, لیکن زبردستی اس طرح سے نکاح کر کے ان کو رکھ دینا یہ ان کے اوپر ظلم ہے. اگر تم ان یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو یتیم بچیوں سے شادی مت کرو یا اپنے گھر میں شادی کرانے کے بارے میں مت سوچو. دوسرے جو ہے دوسری بہت ساری عورتیں, تم دوسری عورتوں سے شادی کرو, کیوں ان یتیم بچیوں پر ظلم کرتے ہو ان کو زبردستی اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے. جو ہے ایک تو یہ حکم فرمایا, اس کے بعد یتیم بچوں اور یتیم بچیوں پر ایک اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ ان کو باپ کے مال میں سے وراثت کا حق نہیں دیتے تھے, جو ان کا حق بنتا تھا وہ حق نہیں دیتے تھے. یتیموں پر بڑا ظلم ہوا ہے اس زمانے میں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کا خاص طریقے سے اس سورہ میں ذکر فرمایا اور ان کے حقوق کے تعلق سے خاص طریقے سے چیزیں ذکر کی ہیں. یتیموں کے مسائل قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کی گئے. قرآن میں دو ایسی چیزیں معاملات کی جو چیزیں ہیں اکثر جو ہے قرآن میں جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے اس کے بعد مسائل تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں, اس میں یہ دو اہم مسئلے ہیں جس کو تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. ایک یتیم کا مسئلہ ہے اور دوسرے کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد اس کا مال اس کا جو حق ہے جو چھوڑ کر کے وہ طریقہ گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے. ان دو مسئلوں کو قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. حالانکہ قرآن میں نماز جیسی اہم عبادت کا مسئلہ جو ہے تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا, آپ نماز کے سارے مسائل احادیث میں پڑھیں گے, لیکن یتیم کا مسئلہ ہے اور وراثت کا مسئلہ ہے یہ قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. یتیموں کے مسائل جگہ جگہ بیان کیے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیمی کی حالت میں ہی آپ کی بھی پرورش ہوئی. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, اور جب پیدا ہوئے تو چند سالوں کے بعد ابھی آپ چھوٹے ہی تھے ماں کا بھی انتقال ہو گیا, جو ہے آپ خود یتیمی کی حالت میں پلے بڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے لیے یہ انتظام کرایا. اللہ تبارک و تعالی کی یہ تقدیر ہے, یہ مقدر ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ آخری رسول یتیمی کی حالت میں زندگی بسر کیا ہے, جسے معلوم ہے کہ ایک یتیم کا درد کیا ہوتا ہے, یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے, یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اس کو زیادہ اس کا احساس ہوگا جس نے خود یتیمی کی زندگی بسر کی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ یتیموں کا خیال کیا جائے. تو ان یتیموں کے تعلق سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کے تعلق سے دو باتیں ہم نے آپ سے کہا جو اس سورت کے اندر ذکر کی گئی ہیں, ان کی طرف آج کے اس درس میں اشارہ کریں گے, اور ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں, وقت کی ضرورت چاہیے. آپ ایسا دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ہم اس ملک میں رہتے ہیں ایسا یہاں پایا جاتا ہے, چونکہ یہاں کی تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے کئی بچے ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی باپ کی جائیداد کی دیکھ بھال کرنے لگتا ہے. اگر تجارت ہے दुकान है, कोई भी इस तरह की चीज है, तो वही उस पर जाता है, बैठता है, तिजारत को आगे बढ़ाता है और इस अंदाज से चीजों की देखभाल करता है जैसे वही उसका मालिक है। देखभाल की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें तसर्रुफ भी इसी लिहाज से करता है, खर्च भी इसी अंदाज से करता है जैसे मालिक वही है, पूरे का मालिक वही है। जाहिलियत में मीरास का यह तरीका था, इस्लाम ने उसे खत्म कर दिया। जाहिलियत में तरीका यही था कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता तो इंतकाल होने के बाद, उस शख्स के इंतकाल होने के बाद उसके जो बड़ा बेटा होता, जो बाप के साथ जिंदगी में कमाने में जंगों में, उनके यहाँ जंगें बड़ी चलती थी और लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, बाप के साथ जो शरीक होता था बेटा, वही बाप के माल का वारिस बनता था। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको वो लोग विरासत में हिस्सा नहीं देते थे, और अगर कोई लड़की है, औरत है, उसे भी विरासत में हिस्सा नहीं देते थे। उनकी सोच ये थी, उनकी जो है इसमें सोच ये थी कि जो बाप के साथ शरीक नहीं रहा काम में, बाप को जिसने फायदा नहीं पहुंचाया, औरतें कमाती नहीं थी, औरतें जंगों में शरीक नहीं होती थी, छोटे बच्चे ये कमाने में शरीक नहीं थे, इसलिए इनको कैसे हिस्सा मिलेगा। वो यही कहते थे कि हम उसको कैसे देंगे जो कभी काम में शरीक नहीं रहा है, जो कभी जंग में शरीक नहीं रहा है, माल गनीमत लेकर के नहीं आया है, कमाई का कोई जरिया उसके जरिए से नहीं बना है, तो फिर हम उसको बाप के मरने के बाद जायदाद में शरीक कैसे कर देंगे, उसको हिस्सा कैसे दे देंगे। यही सोच होती थी और इसीलिए छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे वही यतीम होते हैं, यतीमों को बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाता, पूरा माल जो बड़ा भाई होता था वही हड़प कर जाता, पूरा माल अपने हाथ में ले लिया, वही मालिक बन गया। लड़कियों को भी कुछ नहीं मिलता था। आज भी अगर माहौल में देखेंगे आप तो खानदानों में अक्सर ऐसे ही होता है, इल्ला माशाल्लाह कुछ जगहों पर ऐसा होगा जहां मीरास को सही अंदाज से तकसीम किया जाता है। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमों का जिक्र किया पहले, और यतीमों के जिक्र के बाद फौरी तौर पर विरासत का भी जिक्र फरमाया। उसी सूरह के अंदर फिर आगे ये है, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथ्लु हज़्ज़िकुम, और बड़ी तफसील से जिक्र फरमाया हर एक का हिस्सा क्या होता है, उसको बताया कि मरने के बाद मरने वाले के माल में किसका किसका कितना हिस्सा बनता है, हर एक की तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिक्र कर दी है। किसी के हवाले नहीं किया कि आप जैसे चाहो वैसे तफसील कर लेना चाहिए, कुरान में उसकी तफसील जिक्र कर दी। सोचने का, लोगों का तसव्वुर क्या है कि जो बड़ा भाई होता है या बड़ा बेटा होता है मरने वाले का, बड़ा बेटा वो आपस में जो उनके रिश्ते हैं वो भाई के होते हैं, लेकिन मरने वाले के लिहाज से जो बड़ा बेटा होता है वही देखभाल करने लगता है। अगर उसके छोटे बहन भाई हैं तो ये समझता है कि हमने उनको कहीं स्कूल में दाखिल करा दिया और साथ में उसकी स्कूल की फीस भर दी, बच्चियां हैं उनको कहीं स्कूल में एडमिशन करा दिया, स्कूल की फीस भर दी, खाने पीने का उनके इंतजाम कर दिया, बस उसके बाद बच्चियों की शादी कर दी। बड़े फख्र के साथ भाई कहता है, बड़ा भाई जो बाप के इंतकाल के बाद बाप की पूरी जो है, जो भी बाप का माल रहा है, तिजारत या जो भी चीजें रही हैं, पूरे पर खुद कब्जा करके बैठ करके बड़े फख्र से ये कहता है कि मैंने अपने भाइयों का, छोटे बहन भाइयों का इतना ख्याल किया, इनको तालीम दिलवाई, बहनों की शादियां की, बड़ा एहसान जतलाता है। कभी ये नहीं सोचता कि वो भी उस माल में बराबर के हिस्सेदार थे जिस माल पर मैं कब्जा करके बैठ गया। ये सोच पहले आनी चाहिए कि बाप के इंतकाल के बाद बाप की जो औलाद है, इन औलाद का बाप के उस माल में, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर एक का हक है, अगर लड़का है तो डबल, लड़की है तो सिंगल, लेकिन हर एक का उसमें हक है। अगर छोटा है तो बड़ा भाई उसका कफील बन करके, उसका जिम्मेदार बन करके, उसके माल को तिजारत में लगा करके और बढ़ाए, ये उसके लिए बड़े अजर व सवाब का काम है। लेकिन उसका कितना हिस्सा है, जैसे ही वो बड़ा होता है पूरा उसके हवाले करना चाहिए, तकसीम करके उसे देना चाहिए। ये मसला नहीं है कि हमने तुम्हारी तालीम पर खर्च कर दिया, स्कूल की फीस दे दी तो बस पूरा मसला हल हो गया। ये मसला नहीं है कि लड़की की शादी कर दी या बहन की बहन की शादी कर दी तो हो गया उसका जो है मीराश का मसला, अब उसको मीराश में नहीं। उसी वक्त मालूम होना चाहिए कि हर एक का हिस्सा कितना है, और जितनी जल्दी हर एक का हिस्सा मुतय्यन हो जाए उतना ही अच्छा होता है, कि किसी का किसी के ऊपर कोई हक नहीं रहता, और सही तरीके से तकसीम अमल में आती है। कोशिश ये होनी चाहिए, यहाँ हिंदुस्तानी तहजीब की वजह से हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है मेरे भाइयों, ये बात बैठी हुई है हम सब का ये मामला है कि इंतकाल के फौरन बाद हम विरासत की तकसीम को अच्छा नहीं समझते। खास तरीके से अगर मरने वाले की बीवी जिंदा है अभी, माँ जिंदा है तो बिल्कुल नहीं, माँ भी इस बात से रोकती है नहीं नहीं जब तक मैं जिंदा हूं सब एक में रहना, कोई चीज तफसील नहीं, रोकते हैं इस चीज। अगर कोई मुतालबा करता है इसका तो कहते हैं अभी बाप को मरे हुए चंद दिन भी नहीं गुजरे हैं, अभी मिट्टी सूखी भी नहीं है दफन करने के बाद और तकसीम करने बैठ। नहीं मेरे भाइयों, ये हिंदुआना तहजीब का एक हिस्सा, हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा है, इस्लामी तहजीब का नहीं है। इस्लामी तहजीब ये है कि किसी के मरने के बाद उसका जो तरीका है, पहले उसे मुतय्यन करके कि उसने क्या चीजें छोड़ी हैं, और जिसका जितना हक बनता है वो हक उसे दे दिया जाए। अगर कोई छोटा है, जैसे अभी हमने आपसे कहा कि यतीम है, बाप के इंतकाल के वक्त उसकी उम्र अभी छोट अभी कम है और बालिग नहीं है अभी, अपने माल की देखभाल नहीं कर सकता, अपने हिस्से की देखभाल नहीं कर सकता, तो उसका कोई कफील मुतय्यन, वली मुतय्यन होता है, निगरान मुतय्यन होता है, कोई भी शख्स उसके रिश्तेदारों में से उसका अपना भाई कोई रिश्तेदार आगे बढ़ करके उसकी किफालत की जिम्मेदारी ले, उसके माल को तिजारत अगर है तो तिजारत में लगाए रखे ताकि उसका माल बढ़ता रहे जो, और खुद निगरानी करता रहे, लेकिन उसका माल मुतय्यन करो कि उसका हिस्सा कितना है। अगर उसके ऊपर खर्च कर रहे हो तो उसी के माल में से करो, अपना एहसान क्या जतला रहे उसके ऊपर, बाप ने जो छोड़ा है उसमें उसका भी हक है, उसी में से उसके ऊपर खर्च करो जो है। और अगर कोई शख्स ऐसे यतीम बच्चे की निगरानी करता है, उसका ख्याल करता है और उसके माल को नाहक खाता नहीं है, बल्कि अब बड़ा हो जाए उसके माल की देखभाल करता रहे और बड़ा होने के बाद उसके माल को उसके हवाले कर दे कि बाप के मरने के बाद ये तुम्हारा हिस्सा था, लो ये तुम्हारा हिस्सा, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम खुद अपने हिस्से की देखभाल करो, तो ऐसे यतीम की किफालत करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ बड़े अजर व सवाब का मुस्तहिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम की किफालत करने वालों की तारीफ करते हुए यहाँ तक आपने कहा कि अना व काफिरुल यतीम कहातैनि फिल जन्नति, कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला, यानी यतीम बच्चा अगर वो गरीब है तो उसका पूरा खर्चा दे, अगर मालदार है तो उसके माल की निगरानी करे, उसके माल की देखभाल करे, जो आदमी ऐसा करता है तो कल क़यामत के दिन मैं और वो जन्नत में इतने करीब होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लम का मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, और यतीम की किफालत करने वाला उस मर्तबे को पहुंचे, उसके करीब पहुंचे, तो ये बड़ा अजीम मर्तबा है। इतना अजीम मर्तबा क्यों है कि माल का मामला ऐसा होता है कि आम तरीके से माल के मामले में लोगों से गलतियां होती हैं, दिल دل کی میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلو چھوٹا ہے اس کو کیا معلوم کہ میں نے کیا کیا, اس کو کیا معلوم کہ میں نے کیا کیا. اسی سورہ کے اندر بار بار یہ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ. یتیموں کا مال ناحق کھانے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چھوٹا ہے ابھی تو بڑا بھائی تجارت یا جو چیز بھی ہے اس پر قبضہ کر کے پورا اپنے جو ہے تصرف میں لیے ہوئے ہے, اور چھوٹے بھائی کا حصہ صحیح طریقے سے متعین کر کے اس پہ حوالے نہیں کرتا ہے اس کے بلوغت کے بعد, یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے. اور یتیم کا مال کھانے کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ یتیموں کے نام پر جو چندے کیے جاتے ہیں اور لوگ خود جو ہے اس سے ڈکار جاتے ہیں, کہنے کو تو یتیم کے نام پر جو ہے لیتے ہیں کہ یتیموں پر خرچ کریں گے, لیکن یتیموں پر صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوتا, یہ بھی یتیموں کا مال کھانا ہوتا ہے. اور اس سے بڑی سختی سے منع کیا گیا جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ, تو بعض صحابہ نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اتنا احتیاط کیا, اتنا احتیاط کیا کہ ان کا مال بالکل الگ اور ہمارا مال بالکل الگ. کبھی کبھی پریشانی بھی ہو سکتی ہے ایک ہی گھر میں, جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دیا کہ باپ کے انتقال کے بعد ایک بھائی بڑا ایک بھائی چھوٹا ہے ابھی, تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ یتیم ہے, بڑا بھائی وہی دیکھ بھال کر رہا ہے. اب دونوں تقسیم کے بعد جبکہ ایک ہی جگہ تجارت چلنی ہے, دونوں کو الگ الگ کر کے ایک ہی جگہ کھانا بننا ہے, اب ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں تو اس کا کھانا الگ بنے اس کا کھانا الگ بنے بڑا مشکل ہو جائے گا. صحابہ نے جب بالکل الگ کرنا چاہا تو ان کو بعض پریشانیاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ میں یہ باتیں بھی نازل فرمائی کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ, اگر تمہارا مال ان کے مال کے ساتھ مل بھی جاتا ہے, کھانا ایک ہی جگہ بن گیا دونوں کا, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن بڑے انصاف سے ہونا چاہیے. جتنا خرچہ اس کا ہے اتنے ہی اس کے مال میں سے اس کا خرچہ لیا جائے, اور جتنا خرچہ اس کی کفالت کرنے والے کا ہے وہ اتنا خرچہ وہ لگائے جو ہے, اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہیں اس کا مال ناحق کھانے کا مسئلہ نہ آئے, بڑے احتیاط کے ساتھ اس سے جو ہے اس مسئلے کو نبھانا چاہیے. مشکل ضرور ہے لیکن اس مشکل کام کو کرنے ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. یہ اس سورہ کے اندر خاص بات ہے جو ذکر کی گئی ہے, اور ہمارے معاشرے میں بھی چونکہ اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا, یعنی کئی لوگوں کو آپ پوچھیں گے تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اب جو بڑا ہے وہی دیکھ بھال کرے گا, حتیٰ کہ جو بیوی ہوتی ہے مرنے والے کی, جو بچوں کی ماں ہے, اس کو بھی یہی رہتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ تو دیکھ بھال کر رہا ہے نا, دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے نا, کپڑے کا انتظام کر رہا ہے نا, اسکول کی فیس تو دے رہا ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے, یہی سمجھتے ہیں جو ہے. ایسا نہیں ہے, ہر ایک کا حق ہے, وہ حق بھی پورا پورا دینا ضروری ہے, اور جتنی جلدی اسے متعین کیا جائے, ابھی دینا کوئی ضروری نہیں, بچہ چھوٹا ہے ابھی نہیں اس کے حوالے کریں گے, لیکن متعین ہونا چاہیے جو اس کا حق ہے, تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو. صرف یہ حق زمین کے اندر ہی نہیں ہوتا, بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین جائیداد ہے اسی میں سب کا حق ہے, اگر دکان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دکان ہے, باپ جو ہے چلا رہا تھا اور بڑا بیٹا بھی ساتھ میں بیٹھ رہا تھا, اس کو معلومات ہے اس کے بارے میں, باپ کے انتقال کے بعد اب وہ دکان پر بیٹھنے لگا, دکان چلا رہا ہے اور خرچہ گھر کا دے رہا ہے, بقیہ مکمل طریقے سے دکان کا مالک وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, نہیں یہ غلط ہے, دکان میں بھی سب ویسے ہی شریک ہیں جیسے زمین جائیداد. ہر مال جو بھی مال ہے جو بھی طریقہ ہے سب میں سب کا حصہ ہوتا ہے, یہ خیال رکھنا چاہیے. تو اس سورہ کے اندر یہ بڑی خاص بات تھی, آگے اور بھی جو ہے باتیں ہیں, لیکن چونکہ وقت کا تقاضا بھی تھا, معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی تھی, اس لیے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کا علم ہو. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.